الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نمازی حضرات، انسان جب اپنی عقل اور اپنی فطرت کے اوپر بکمال طریقے سے بالغ اور سمجھ بوجھ کا مالک ہو جاتا ہے، تو خود بخود اس کے ذہن میں یہ سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات اور اس کائنات کا نظام، آسمانوں کے اندر پائے جانے والے اشیاء، سیارے، اور زمین کے اوپر، زمین کے اندر، پانی کے اوپر اور پانی کے اندر نہ جانے کتنے اقسام کی مخلوقات ہیں، کتنے قسم کے حشرات ہیں اور کتنے قسم کے پودے اور بوٹیاں ہیں، ایک پورا نظام اور ایک سلطنت چل رہی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس کے سامنے ہے بس یہی دنیا ہے، اس کے رشتہ دار، اس کے بچے، اس کا گھر، اس کا محلہ، تمام دن اسی فکر و خیال میں کہ گھر میں سب ٹھیک رہے، بچے صحیح رہیں، جس علاقے میں رہ رہا ہوں اس علاقے کا امن، اس علاقے کا سکون، اس کی فکر. اور ظاہر بات ہے کہ نہ گھر میں ہر چیز 100% درست ہوتی ہے، نہ بچوں میں انسان جو چاہتا ہے ویسی صفات ہوتی ہیں یا ویسے ہوتا ہے، نہ اس محلے میں آپ کا کوئی اپنا اختیار ہوتا ہے. لیکن آسمان اور زمین روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے اور روزانہ سورج غروب ہوتا ہے، ہر مہینے چاند اپنی منازل طے کرتا ہے اور ہر مہینے چاند اپنی منازل سے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. ایک دن، ایک تاریخ، ایک سال، ایک صدی، ہزارہا سال میں کوئی ایک منٹ ایسا نہیں ہے کہ سورج میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی خرابی آ جائے. نہ یہ کہ آج چاند نہیں نکلے گا اس لیے کہ چاند میں کوئی سکم یا نقص آ گیا ہے، ایسا ہرگز نہیں. یہ زمین اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے چلنے پھرنے کے لیے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی سے ہم پیدا ہیں اور اسی میں لوٹ کے جانا ہے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، اور ایک اور دفعہ آخرت میں اسی سے نکلنا بھی ہے. تو انسان اپنے ذہن و گمان میں یہ سوال ضرور کرتا ہے کہ آخر یہ سب مشینری اور یہ آخر جو پورا ایک سلطنت کا نظام ہے، یہ کیا چیز ہے، کس لیے چل رہا ہے؟ اور انسان کو یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ اس سورج کو کنٹرول کرنے والی ذات، اس چاند کو حکم کرنے والی ذات، زمین کے پیدا کرنے والی ذات، اور مجھے خود پیدا کرنے والی ذات، وہ کتنی عظیم ذات ہوگی، اس کا دیدار کیا جائے، ان کے سامنے پیش ہوا جائے اور ان سے ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان کی جتنی بھی ارواح ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے خلقت فرما دی ہے، اور یہ اوپر آسمانوں میں عرش کے نیچے ایک مقام ہے، وہاں پہ ان کو بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ جیسے کوئی چیز بنا کے سٹور روم میں رکھ دی جاتی ہے، اس طرح ارواح کو ایک جگہ پہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اور جیسے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اس روح اور جسم کے ملن کا حکم لکھا ہوتا ہے، وہ دنیا میں آ جاتا ہے اپنا وقت گزار کے اور واپس پھر آسمانوں کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی روح کو یہ پہلے سے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ایک ذات ہے، دنیا و ما فیہا، آسمان اور زمین اور کائنات کا رکھوالا اور مالک وہی ایک ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک انسان کو مطلقاً، خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، خواہ وہ دنیا کا کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، لیکن جب یہ پیغام اس کو دیا جائے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو وہ اس کو ماننے کے لیے، اگر وہ ظاہراً انکار بھی کر رہا ہے، وہ خود اس بات کی گواہی دے گا کہ اس کا دل یہ بات ماننے کو تیار ہے۔ اس لیے کہ فطرت پہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک مومن کو، ہر انسان کو پیدا کیا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بھی چھوٹا بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اما ابا جو ہوتے ہیں وہ اس کو یا یہودی کر دیتے ہیں، یا نصرانی کر دیتے ہیں، یا مجوسی کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو یہ بات کا علم اس کی حس میں اور اس کی فطرت میں موجود ہے کہ ایک ذات وحدہ لا شریک نے دنیا اور تمام دنیا کے نظام کو پیدا فرمایا ہے، تو وہ خود بخود تلاش کرتا ہے کہ اس ذات تک کیسے پہنچا جائے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود کی تصدیق کر کے اللہ کی خدمت میں عبادت کیسے کی جائے، اور اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں جو ارشادات نازل فرمائے ہیں، وہ سب اس کی تفصیل ہے کہ انسان جب دنیا میں آ گیا اور وہ ایک حد تک عمر کو پہنچ گیا، تو اب اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے۔ اسلام کے اندر الدین یسر، بہت آسان دین ہے یہ، جو اس کو نماز کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ اس کے لیے کوئی انوکھی یا اچھمبی بات نہیں ہے۔ یہ وہ جو ارواح کا عمل تھا، اس کو دنیا میں اس کے اوپر لاگو کیا جا رہا ہے۔ جب ایک خاص عمر تک پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ اب روزہ رکھنا ہے۔ جب ایک خاص نصاب کے مال کا مالک ہو جائے تو حکم آ جاتا ہے زکات دینی ہے۔ اور زندگی میں جب اس قدر ہو جائے کہ سفر کر سکتا ہو، آ جا سکتا ہو، صحت بھی اجازت دیتی ہو، مال بھی اجازت دیتا ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور میرے گھر کی زیارت کر کے حج کر کے آؤ۔ یہ تمام ایک انسان کو وہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ جو اس کی روح پہلے سے اس عمل کے لیے تیار ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں انسان کو جو احکامات فرمائے، ان میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، جلد بازی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ اور جنت کی طرف۔ علماء نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ چیپٹر قائم کیے ہیں، باب قائم کیے ہیں، باب المبادرت اول مسارعت الى المغفرت والجنہ، کہ یہ چیپٹر ہے اس بارے میں کہ مومن کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے اور وہ تیزی کرے اللہ کی طرف اور مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. منصوبہ بندی اپنی زندگی کی کر لینا کہ جی ابھی نوجوان ہیں، عمر کا وافر حصہ باقی ہے، تو ابھی کالجوں میں یونیورسٹیوں میں وقت گزارتے ہیں اور دنیا کی رنگینیوں میں لگے رہیں گے، اور والدین بھی یہ سمجھیں کہ جی اولاد ہیں، ابھی بچہ چھوٹا ہے، یہ جو چھوٹا ہے اس کے نام پہ وہ دنیا کی ہر گڑبڑ کرتا ہے. جواب دیا جاتا ہے چھوٹا ہے، یہ دین کی تعلیمات میں سے نہیں ہے. جب جوان ہو جائے تو وہ اپنی زندگی کے شباب میں ہوتا ہے، وہ ہر کام جس طرح جوانی میں کر سکتا ہے اس طرح بعد میں بڑھاپے میں نہیں کر سکتا. نہ عقل کا وہ حال رہتا ہے، نہ ذہن کا وہ حال رہتا ہے، نہ اعضاء اور جوارح ساتھ دیتے ہیں. تو دین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن کریم میں حکم نازل فرمایا ہے، فرمایا وسارعوا، سارع یسارعوا کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کی طرف جلد بازی کرنا. عربی میں جب کسی کام کے جلدی کرنے کا حکم کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے بسرعہ، یہ کام جلدی کے ساتھ کرنا ہے. تو قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالی نے جلد بازی کا حکم فرمایا نیکی کی طرف، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا بھی حصہ تھا، آپ کے صحابہ کا بھی یہ عمل رہا ہے، اور جو صحابہ سے ملے اور جو ان کے شاگرد تھے تمام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ دین کے اندر جہاں انسان کو نیکی کا موقع ملے تو اس میں پسو پیش کرنا، ٹال مٹول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دین میں ناپسندیدہ چیز ہے. انسان کے اوپر جو شیطان حملہ کرتا ہے نا، تو وہ اس کے لیول کے مطابق کرتا ہے. بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، صوفی جی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں آتے جاتے ہیں، شیطان اس کے دل میں یہ وہم و گمان نہیں لاتا کہ کافر ہو جاؤ، الیعاذ باللہ، نہ یہ کہتا ہے کہ رسالت کا انکار کر دو، نہ یہ کہتا ہے کہ آج مسجد نہ جاؤ، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس آدمی کے دل میں اور اس کے عمل میں ایمان راسخ ہو چکا ہے. ان کے اوپر شیطان کیسے حملہ کرے گا؟ نفل پڑھنے کا خیال آیا، کہیں گے جی نفل ہے کوئی بات نہیں، آج نہیں پڑھتے، یہ ہے شیطان کا حملہ اس کے لیے. صدقہ دینے کا خیال آیا، پھر اچانک خیال آیا کہ یہ پیسے تو فلانی جگہ میں کام آ سکتے ہیں تو صدقہ نہیں دیتے، یہ ہے حملہ شیطان کا. اور جیسے جیسے ایک مسلمان عمل کے اعتبار سے نیچے گرتا جاتا ہے، ویسے ویسے شیطان پھر اس کے اوپر حملہور ہوتا ہے. یہاں تک کہ کبھی کبھار آپ کو سنائی دیتا ہوگا، ایک مسلمان آدمی ہے، کوئی مسلمان مشہور شخصیت ہے، اور اس نے چلتے چلتے ایک ایسی بات کر دی جو نہ اسلام کے مطابق ہے، نہ مسلمان کے مطابق ہے، نہ اللہ کے قول کے مطابق ہے. یہ ایک طویل سفر ہے گھٹیا پنے کا، وقت پر رہنمائی نہیں ہو سکی، گرتے 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 یہ ایسے مقام پہ آ گیا کہ نہ اب اس کو اللہ کے حکم کی پرواہ، نہ رسول کے احکامات کی پرواہ، اور نہ دین کی کوئی پرواہ ہے. ایسے ایک دن میں نہیں ہوتا. جس طرح اعمال کے درجے بڑھنے میں انسان کو تگ و دو لگتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اسی طرح جو گناہ ہیں اور جو برے کام ہیں، یہ کرتے کرتے بھی انسان آخر کار، قرآن کریم میں فرمایا اولئک کل انعامی، آپ ان کو ساروں کو اچھے لوگ سمجھتے ہیں، یہ سارے کے سارے مویشی ہیں، بل ہم اضل، مویشی بھی ان سے بہتر ہیں، یہ ان سے بھی گیا گزرا ہے. انسان کے اندر سے جب ایمان، حیا اور ظلم سے بچنے کا احساس یہ نکل جائے، تو روئے زمین پہ اس سے بری کوئی چیز، کوئی مخلوق موجود نہیں ہے. بھیڑیا اور شیر بھی ایک حملہ کرے گا اپنے پیٹ کے لیے، پیٹ بھر گیا آرام سے سو جائے گا، لیکن بدعمل انسان، گناہگار انسان، وہ ایک قتل کے بعد دوسرے کا سوچتا ہے، وہ ایک زنا کے بعد دوسرے کی فکر میں ہوگا، ایک شراب کی بوتل کے بعد اس کو فکر ہوگی کہ اب اور کہاں سے ملے گی. تو اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے جو احکام ہیں یہی کامیابی ہے، یہی وہ احکام ہیں جہاں سے ہماری اور آپ کی ارواح دنیا میں آئی ہیں اور وہی لوٹ کے جانا ہے۔ کیا کیا جائے پھر؟ اللہ اور رسول کے احکامات میں کیا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ فرائض اور واجبات سے اور سنتوں سے مسلمانان بخوبی واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے، مسجد تشریف لا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تو آج کے اس مجلس کا جو آپ سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مسارعت الی الخیرات، کہ تمام کام بہت اچھے ہیں، ہو رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے مومن کی شان وہ یہ ہے کہ مسارعت الی الخیرات اور مسارعت الی الجنت وہ اس کی صفت ہوتی ہے۔ یہ نہ سوچئے کہ اعمال بعد میں ہو جائیں گے، کسی کے پاس توفیق ہے حج پہ نہیں جا رہے، کیوں بھائی حج پہ کیوں نہیں جاتے؟ جی چلے جائیں گے بعد میں۔ یہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم کے حکم کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ سارے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، نہ صدقہ دیتے ہیں، نہ فقیر کی کوئی مدد ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم حکم کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا غزوہ تبوک میں جانا ہے۔ غزوہ تبوک یہ انتہائی کٹھن غزوہ تھا، کہتے تھے کہ ایسی شدید گرمی کہ آسمان سے محسوس ہوتا تھا کہ آگ گر رہی ہے اور زمین سے باقاعدہ ابلتی ہوئی گرمی محسوس ہوتی تھی۔ جو حضرات عرب تشریف لے گئے ابھی بھی اس زمانے میں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کی گرمی کیسی ہے۔ کھجور کے پکنے کا جو موسم ہوتا ہے یہ انتہائی گرم ہوتا ہے، اور اہل عرب میں یہ موسم مصروفیت کا موسم بھی تھا، سارا سال محنت کی ہے، اب اس کا پھل تیار ہو رہا ہے، وہ اتارنا ہے، وہ بیچنا ہے، اس سے آنے والی آمدنی سے پورے سال کا خرچہ نکالنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ جنگ کے لیے جانا ہے، اور آپ نے صحابہ کو ترغیب دی کہ سواریوں کی ضرورت ہے، گھوڑوں کی ضرورت ہے، اونٹ چاہیے، تلواریں چاہیے، جو اس زمانے کے حساب سے آلات جنگ تھے وہ تمام کی ضرورت ہے۔ تو ہر مومن زیادہ سے زیادہ کوشش کرے اور ادھر اس جنگ کے فنڈ میں حصہ ڈالے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کی طرف گیا اور میں نے اپنے گھر کے تمام مال کو اکٹھا کیا، جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے ایک جگہ کر کے اس میں سے آدھا میں نے گھر کے لیے رکھا اور آدھا میں خدمت نبوی میں لے آیا، اور مجھے ذہن میں خیال آیا کہ آج وہ دن ہے کہ شاید مسارعت الی المغفرت میں اور جنت کے شوق میں میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ حضرت عمر کو یہ خیال کبھی نہیں آیا کہ فلانے صحابی کے پاس اتنا مال ہے، شاید کہ میں بزنس کر کے ان سے آگے نکل جاؤں۔ حضرت عثمان بہت مالدار صحابی تھے، عمر کو یہ خیال کبھی نہ آیا کہ عثمان سے میں آگے بڑھ جاؤں۔ عبد الرحمن ابن العوف بہت ہی مالدار صحابی ہیں، کبھی یہ خیال نہ آیا کہ عبد الرحمن ابن العوف سے آگے بڑھ جاؤں۔ لیکن ابو بکر کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جو دولت ابو بکر کے پاس ہے اس کو عمر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، آپ کے وار یار، آپ کے صاحب، آپ کے رازدار، اس سے بڑھ کے کائنات میں کیا ہو سکتا ہے؟ عمر فرماتے ہیں کہ میں وہ تمام مال لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ عمر گھر میں کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا جی حضرت، آدھا مال چھوڑ کے آیا ہوں، اتنے میں ابو بکر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر نے فرمایا کہ گھر پہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام باقی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس موقع پہ میں سمجھ گیا کہ اس بندے سے یعنی ابو بکر سے آگے بڑھنا بس کی بات نہیں ہے. یہ ہوتی ہے مومن کی شان کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات آ جائیں اور جہاں پہ آپ کو مسارعت الی الدین کا موقع ملے, جیسے دنیا کے اندر کیونکہ ہمارے اخلاق الٹ ہو چکے ہیں, ہماری عادات پلٹ چکی ہیں, کسی کو کوئی فائدہ ہو جائے کاروبار میں تو دنیا اس کو دیکھ کے حسرت کی نظر سے دیکھتی ہے کہ واہ بھائی اس کے تو وارے نیارے ہو گئے, ارے بھائی دین میں وارے نیارے کب ہوں گے. آپ کو اللہ موقع دے رہا ہے, کوئی غریب سامنے ہے, آپ کو اللہ موقع دے رہا ہے کہ فرصت ہے اور نفل کا خیال دل میں آیا, آپ کو اللہ موقع دے رہا ہے کہ اپنے گھر بلا رہا ہے, آپ کو اللہ موقع دے رہا ہے کہ اعلی کلمت اللہ کے لیے آپ گھر سے نکل رہے ہیں, خواہ وہ تبلیغ ہو یا جہاد ہو یا علم سیکھنا ہو یا طالب علمی کرنا ہو, کسی عالم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو, یہ سب کے سب مسارعت الی المغفرت ہے. جہاں مسلمان بھائیوں کو موقع ملے, جہاں ان کو محسوس ہو کہ اس کام میں میں اگر کر لوں تو میرے دین کا فائدہ ہوگا, تو وسارعوا الی مغفرت من ربکم والی آیت اس کے ذہن میں ہونی چاہیے اور فوری طور پر عمل کرنا چاہیے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, اعرابی صحابی ہیں دیہاتی, کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, تلواریں اٹھا کے کہاں چل دیے؟ غزوہ احد کا موقع تھا, اسلام کے سربلندی کا سوال تھا, کفار شدید غصے میں تھے, مسلمانوں کی تعداد بھی کم, اسلحہ بھی کم, گھوڑے بھی کم, اور جنگ بھی اپنے گھر میں. تو عربی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضرت اگر یہ جنگ جو ہو رہی ہے اس میں میں شامل ہو جاؤں تو کیا جنت جاؤں گا؟ حضرت نے فرمایا بالکل ضرور جاؤ گے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو عربی آیا تھا وہ یہ سارے سوال جواب کے دوران کھجور بھی کھا رہا تھا, اس کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں, اس نے کھجوریں چھوڑ دی اور تلوار لے لی اور جنگ میں شریک ہو گیا. اتنا بھی اس نے نہیں کیا کہ کھجوریں ختم کر کے تسلی سے جا کے جنگ لڑوں اور شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی جنت کی بشارت دے دی اور گواہی دی کہ یہ جنت میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس آدمی نے مسارعت الی الجنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, کوئی نماز بھی نہیں پڑھی, کوئی عمل بھی نہیں کیا, بس ایک عمل کیا, اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنا اور جہاں اس کو موقع ملا بلا تاخیر اس میں عمل کیا, اور اس کے اوپر اس کے پاس جو سب سے بڑا اس کا سرمایہ تھا وہ اس نے دین پر قربان کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت میں مقام عطا فرمایا. تو محترم سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اس دین کو بہت ہی آسان بنایا ہے, اور اس دین کے کچھ احکامات ہیں جو اپنا لیے جائیں تو دنیا بھی آپ کی سنور سکتی ہے, کیونکہ دین کے اندر ہر حال میں کامیابی ہے. اگر دین کی وجہ سے آپ حرام مال چھوڑ دیتے ہیں, بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ تکلیف ہو رہی ہے, لیکن وہی حرام مال کے بعد جو بیماری آنے والی تھی اس کا آپ کو پتہ نہیں تھا, اس حرام مال کو کھا کے جو کینسر ہونے والا تھا اس سے بچ گئے, دنیا کے اندر گناہ سے آپ بچ گئے, بظاہر لذتیں چھوڑ دی, لیکن اس گناہ کے بعد جس مصیبت میں پھنسنے والے تھے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے علم میں لائے بغیر ہی وہ مصیبت آپ سے ہٹا دی. تو یہ سمجھنا کہ دنیا کے آلات اور دنیا کے اموال یہی سب کچھ ہے اور اسی سے راحت ملتی ہے, یا ارے اگر جیب میں پیسہ ہے تو کس بات کی فکر ہے, ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے, مال سے آپ راحت کے سبب خرید سکتے ہیں, راحت نہیں خرید سکتے. جو ملینئر اور بلینئر گھر جا کے سونے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو نیند نہیں آتی, اس کا حال. اور وہ غریب آدمی جو صبح سے شام تک محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, اور گھر جا کے وہ جس طرح لذیذ اور میٹھی نیند سو جاتا ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ راحت اس کو موجود ہے اور وہ ملینئر کے پاس راحت نہیں ہے. جتنا پیسہ ہے خرچ کر ڈالو, مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے, مہنگے سے مہنگی دوا لے لیجئے, کچھ نہیں ہوگا. لیکن دین کا جو عمل ہے اور دین کی جو حسرت ہے, یہ جب کسی انسان کے اندر آ جائے, اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کے اندر بھی راحت عطا فرماتے ہیں اور آخرت کی راحت بھی مل جاتی ہے, کیونکہ اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے. ایک مسلمان ہوتے ہونے کے ناطے ہر قلب میں اور ہر ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ وحدہ لا شریک کا سامنا کرنا ہے. اب جتنے زیادہ گناہ ہوں, جتنی زیادہ خطیئات ہوں, اتنا ہی زیادہ انسان فکروں میں غموں میں ڈوبتا جاتا ہے. تو ہمہ وقت دنیا کی فکر کرنا, ہمہ وقت یہ سوچنا کہ کیسے سیٹ بن جائیں, حرام و حلال کی تمیز چھوڑ دی جائے, یہ جو دنیا خاص رخ پہ چل پڑی ہے کیپیٹلزم کی طرف, یہ اسلام اور دین میں کوئی اتنی حوصلہ افزائی والی چیز نہیں ہے. اللہ نے آپ کو جو دیا ہے, یہ سوچیے اگر یہ نہ ہوتا تو کیا کر لیتے. اللہ نے آپ کو جو عافیت دی ہے, جو صحت دی ہے, جو آپ کو مسارعت الی المغفرت اور مسارعت الی الجنت کا موقع دیا ہے, اس سے بھرپور فائدہ لے لیجئے. یہ نہ سوچیں کہ بعد میں وقت آئے گا اور جب بہت سارے میں بہت زبردست صحت مند ہو جاؤں گا یا بابا بن کے کرسی پہ مسجد کے کونے پہ بیٹھ جاؤں گا تو پھر میں ساری زندگی کی نفلیں پوری کروں گا. اس بات کی کیا دلیل ہے کہ آپ نے اس عمر کو پہنچنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پوچھا, یا رسول اللہ ایو صدقت اعظم اجرا, اے اللہ کے رسول, صدقہ جو سب سے زیادہ ثواب کا باعث بنتا ہے وہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, انت صدقت وانت صحیح شحیح تخش الفقر. سب سے زیادہ ثواب والا صدقہ, انسان کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والا صدقہ, اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قبول ہونے والا صدقہ, اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ درجات بڑھانے والا صدقہ, وہ صدقہ ہے کہ جو آپ صحت کی حالت میں دے رہے ہیں. کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی غم نہیں آیا, لیکن آپ نے اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے. آپ کے اوپر کوئی بخار نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, لیکن آپ نے اپنے مال میں سے اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کی کوشش کی ہے. اور آگے جو بات حدیث میں آئی ہے وہ بڑی سننے کی ہے اور عجیب ہے, وتخش الفقر, اور آپ کو غریب ہونے کی فکر بھی ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ لاکھوں روپے ہیں تو وہ صاحب صدقہ دے اور جن صاحب کے پاس جیب میں 100 روپے پڑے ہیں وہ نہیں دیں گے. نہ, صدقہ دینا ہے اور ساتھ میں فکر بھی ہے کہ یہ پیسے دے کے کہیں فقیر نہ ہو جاؤں اور پھر اللہ کے لیے دے ڈالا, یہ ہے وہ اعظم و درجہ, اعظم و اجرن, جو دنیا کے اندر مومن کے درجات بلند کرنے میں سب سے اعلیٰ ہے. اسی حدیث کے اندر آتا ہے, وَلَا تَمْهَلْ حَتَّى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ, اور انتظار نہ کرنا اس وقت کا کہ جب روح آپ کی گردن تک آ چکی ہو. فتقول کذالِ فلان و کذالِ فلان, کہ جب سمجھ جائے کہ مرنے والا ہے, وقت آ گیا ہے, پھر اعلان کرتا ہے کہ فلانا فلانی کو اتنا دے دو اور اس کو اتنا دے دو. ارے بھائی, آپ نہیں دے سکتے. اب شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو مرض الموت کے اندر وصیت کرتا ہے کہ میرا سارا مال فلانے کو دے دو, شریعت کہتی ہے نہیں جائے گا, تیسرا حصہ جائے گا. تو مرنا تو چھوڑی, ابھی زندہ ہے, چارپائی پہ پڑا ہوا ہے, مال نے ساتھ چھوڑ دیا. تو قبر تک تو دور کی بات ہے, شریعت کے اندر مرض الموت میں بھی اگر کوئی یہ وصیت کر دے اور اعلان کر دے کہ میرا سارا مال فلانی چیریٹی میں اور فلانے این جی او کو اور فلانے مدرسے کو, تو فرمایا گیا کہ نہیں, اس کے اندر اس کے ورثہ کا حق ہے, اس کے بچوں کا حق ہے, اس کی بیوی کا حق ہے, وہ دیا جائے گا, اور جو تیسرا حصہ ہے اس کے اندر اس کی وصیت, اس پہ عمل کر لیا جائے گا. تو حدیث شریف میں باقاعدہ اس بات کی وضاحت آئی ہے کہ یہ نہ ہو کہ مرنے کے لیے جب بستر پہ لیٹ گئے اب مال تقسیم کیا جا رہا ہے. ہر مومن کو اللہ نے جو توفیق دی ہے اس کے حساب سے وہ دے سکتا ہے. بزرگان دین فرماتے تھے, ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ان کا عمل یہ رہا کرتا تھا کہ اپنی آمدنی میں سے ایک مخصوص حصہ وہ الگ کر لیا کرتے تھے صدقے کے لیے. اب جب آپ کے پاس 100 روپے آ رہے ہیں, اس میں سے آپ نے 10 روپے اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے الگ کر لیے ہیں, وہ 10 روپے آپ کی الماری میں, آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں, آتے جاتے آپ کو نظر آ رہا ہے. اب مسلسل آپ لگے رہیں گے کہ کون سا ایسا جگہ ہے, کون سی ایسی مصیبت زدہ مقام ہے, کہاں فقیر ملے گا کہ یہ 10 روپے میں اس کو دے دوں اور شریعت کے اوپر عمل ہو جائے. تو شروع تو کریں, کوشش تو کریں. جب یہ سوچا ہوا ہے کہ کبھی آئیں گے تو دیے جائیں گے تو عمل ہوگا ہی نہیں. اور یاد رکھیے, صرف مال کی بات میں نہیں کر رہا, یہ مثال میں سمجھانے میں آسان ہے اور حدیث شریف میں اس کا ذکر آیا ہے. نفل کا جہاں موقع ملے اللہ کے حکم کے مطابق عمل نفل پہ ضرور کیجئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ آپ کے احکامات پر. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو, کہتے ہو کہ اللہ کا میں بڑا پیارا ہوں, تو پیغمبر کی اتباع کرنی پڑے گی. پیغمبر کی اتباع کا آپ کو جہاں موقع ملے اور تو وہاں پہ آپ ضرور عمل کیجئے. اور صرف یہ نہیں کہ اپنی حد تک کر لیا, ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, کہ اللہ تبارک و تعالی باقاعدہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک مسلمان کی حیثیت سے کریں گے. تو اپنے بھائی, اپنے گھر والے, اپنی اولاد, اپنے بچے, ان کو بھی کہا جائے مسارعت الی المغفرت اور مسارعت الی الجنت, یہ تربیت میں شامل ہو جائے گا تو بعد میں ان کو سمجھنے میں بھی بات آسانی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو مسارعت الی الجنت اور مسارعت الی المغفرت کا صحیح مفہوم سمجھنے کی اور اس پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة إلا قضيتها, يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وبارك لنا فيما أعطيت, وقنا شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك, فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت, تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم انا نسالك الصحه والعفه والعافيه والامانه وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى, وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين, وأصلح لي في ذريتي, إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي, ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله, سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.